ماہ مبارک رمضان کے 14ویں دن کی دعا پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات وأغلني فيه من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، اس مہینے میں میری لغزشوں پر میرا مؤاخذہ نہ فرما، خطاؤں اور گناہوں سے دوچار ہونے سے دور رکھ، مجھے آزمائشوں اور آفات کا نشانہ قرار نہ دے، تیری عزت کے واسطے اے مسلمانوں کی عزت و عظمت.
كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
ہم سب کی بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، وہ पग भर दो झोली आवाज भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں سے کرتے ہیں. روزنامہ شرق کی بعض سرخیاں یہ ہیں. امریکہ کا 43 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کرنے پر غور. عراق میں داعش کا عراق و شام کا سربراہ ابو خدیجہ ہلاک، عراق نے تصدیق کر دی. اور چین نے G7 کے بیانیے کی مخالفت کر دی. روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں. ایران، چین اور روس کے درمیان سہ فریقی اجلاس میں تہران کے خلاف تمام غیر قانونی پابندیوں کو منسوخ کرنے پر تاکید کی گئی ہے. شام پر برسر اقتدار دہشت گرد حکمرانوں کے ہاتھوں 10,000 افراد کا قتل عام. اور امریکہ عملی طور پر دھمکیاں اور باتوں میں مذاکرات کی دعوت دیتا ہے. خطیب نماز جمعہ تہران حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ابو ترابی فرد. سامعین، پاکستانی اخبارات میں روزنامہ جنگ کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم شہباز شریف بدھ کو سعودی عرب جائیں گے. جعفر ایکسپریس حملہ، ریلوے ٹریک اور اطراف کا علاقہ کلیئر. پی ٹی آئی رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست مسترد. پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کی متبادل انرجی کی نئی پالیسی مسترد کر دی. آئی ایم ایف سے مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب. پاکستان نے جونیئر ڈیوس کپ جیت لیا. اور امریکہ نے جنوبی افریقی سفیر کو ملک بدر کر دیا. سمن روزنامہ جنگ کے آج کے ادارے کا عنوان ہے، ٹرین دہشت گردی، رولز آف گیم تبدیل. اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے تمام 33 دہشت گردوں کو عین موقع پر کیفر کردار کو پہنچانے اور ٹرین میں سوار 339 مسافر بحفاظت بازیاب کرانے میں پاک فوج، بالخصوص اس کی زرار کمپنی نے جو بے مثال کردار ادا کیا، اس کی کامیاب حکمت عملی اور بہادری پوری قوم اور عالمی برادری کے لیے حرف ستائش بنی ہوئی ہے. چین، امریکہ، روس، ایران، ترکیہ، یورپی یونین اور بالخصوص اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس واقعے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے اور انہیں سہولت کاری دینے والی قوتوں کے عزائم کی مذمت کی ہے. شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے اس حوالے سے اپنے بیان میں پاک فوج کے رولز آف گیمز تبدیل کیے جانے کی بات کی ہے، جس کی روح سے کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو سڑکوں پر، ٹرینوں، بسوں یا بازاروں میں اپنے گمراہ کن نظریات اور بیرونی اقاؤں کے ایما پر اور سہولت کاروں کے ذریعے بربریت کا نشانہ بنائیں. ان کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم پر قائم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے، جو بلوچستان کی درپیش صورتحال کا ناگزیر تقاضا ہے۔ جمعے کے روز کوئٹہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، گورنر اور وزیر اعلی بلوچستان، وفاقی کابینہ کے بعض ارکان، اعلی سول اور عسکری حکام اور سیاسی رہنماؤں پر مشتمل سیکورٹی کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں کیا گیا تو اس سے ملک کے وجود کو خطرہ ہوگا، جس کا حل سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر نکالنا ہے۔ وزیر اعظم کے بقول بلوچستان کی ترقی و خوشحالی جب تک دوسرے صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، ملکی ترقی کا خواب ادھورا رہے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے دہشت گردی کی تمام قسموں اور مظاہروں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی برقرار رکھنے کے حکومت پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ کانفرنس کے شرکاء میں اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ دہشت گردی کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ختم کر دیا جائے۔ بعد ازاں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ جا کر زخمیوں کی عیادت اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔ بلوچستان کا مسئلہ وفاق پاکستان کو درپیش نہایت حساس معاملہ ہے۔ یہ ملک کا سب سے بڑا لیکن سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے، جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی ملک دشمن قوتوں کے نشانے پر ہے۔ ان کی نظریں صوبے کے بیش بہا قدرتی وسائل پر لگی ہوئی ہیں اور اپنے مذموم اور ناپاک مقاصد کے حصول کے لیے بلوچستان کے عوام کو استعمال کرنے کے در پہ ہیں، جس کے لیے ان کے دلوں میں دوسرے صوبوں اور وفاق کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ کلدم بی ایل اے اور صوبے میں متحرک دوسری دہشت گرد تنظیمیں انہی کی اختراع ہیں، اور ان کا ایک بڑا منصوبہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنا تھا، جسے غیور اور بہادر عساکر پاکستان نے ناکام بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب سیاسی جماعتوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں میں بوئی گئی دوسرے صوبوں اور ملک کے خلاف نفرت ختم کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے ملک کے سرکردہ افراد کی ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بلوچستان پر آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ اصولی ہے، جس میں کسی قسم کی تاخیر، ہچکچاہٹ یا سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات کا جائزہ۔ یہ ہیں روزنامہ قومی آواز کی بعض اہم سرخیاں۔ امریکہ میں فلسطین حامی مظاہرین پر کارروائی، کولمبیا یونیورسٹی کی ہندوستانی پی ایچ ڈی طالبہ نے خود ملک چھوڑ دیا۔ پنجاب لدھیانہ میں دو برادریوں میں جھڑپ، نماز کے دوران پتھراؤ کا الزام۔ سنبھل میں پرامن گزرا ہولی کا دن، جلوس کے راستے میں پڑھنے والی تمام 10 مساجد پر ڈالا نظر آیا ترپال۔ کرناٹک میں سرکاری ٹھیکوں میں مسلمانوں کو ملے گا 4% ریزرویشن، کابینہ نے ترمیمی بل کو دی منظوری۔ پولیس افسر نے ثبوت دیکھے بغیر ابو عاصم اعظمی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، سیشن کورٹ کا تلخ تبصرہ۔ اور کراچی سے لاہور پہنچی پی آئی اے کی فلائٹ کا ایک پہیا ملا غائب، تحقیقات شروع۔ سامن، ہندوستان کے ہی ایک معروف اخبار روزنامہ اردو ٹائمز میں آج ایک مضمون فاروق انصاری کا شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے اب کیسے کہوں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ مضمون کے بعض اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اس کی گنگا جمنی تہذیب نے دنیا کو حیرت زدہ کیا ہے، یہاں کثرت میں وحدت کی اٹوٹ مثال ہے، یہاں کی صبح بنارس اور شام اودھ کا کوئی جواب نہیں ہے، اس ملک میں تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، قطب مینار ہے جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، یہاں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دیکھے گئے، اور یہی ہمارے ملک کی شان ہے۔ ملک میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں مغل حکمرانوں نے اپنی مسجدوں کے بغل میں ہی مندر تعمیر کروائے تاکہ ہندو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکیں، یہاں رام اور رحیم میں فرق نہیں سمجھا گیا، یہاں مسلم شاعروں نے بھجن لکھے اور مسلم گلوکاروں نے اسے ایسے گایا کہ سبھی جھوم جاتے ہیں، یعنی اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کی کوئی مثال کہیں بھی نہیں ملے گی۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ان مسلمانوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا جن کے آبا و اجداد کے خون اس ملک کی مٹی میں شامل تھے، انہوں نے یہاں موجود مسجدوں، خانقاہوں اور بزرگان دین کے آستانوں کی حفاظت و عظمت کے لیے یہیں رہنا پسند کیا، جو لوگ یہاں رہ گئے انہیں مبینہ طور سے مٹانے کی سازش کی جانے لگی۔ آزادی کے بعد سے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو مارا کاٹا جانے لگا، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا، اس کے باوجود مسلمان صبر کرتا رہا، لیکن 2014 کے بعد ان طاقتوں کا غلبہ ہوا جو دو قومی نظریات کو پروان چڑھانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں، نفرت کی ایسی ہوا چلائی اور مسلمانوں کے خلاف ایسا زہر بھرا گیا کہ گائے کے نام پر ہجومی تشدد کے ذریعے جس بہرحمی سے نوجوانوں کو مار مار کر قتل کیا جانے لگا، وہ روح کو جھنجھوڑ کر رکھتے۔ مضمون نگار نے آخر میں لکھا ہے کہ مسلمان اصول کی بات کرے، حق کی بات کرے، تب بھی اس پر ایف آئی آر ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور بی جے پی کے لیڈران، حتیٰ کہ ان کے وزراء انتہائی طور سے اشتعال انگیزی کریں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ پھر کیسے کہا جائے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں، عباسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا۔ انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا۔ ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے۔ انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا۔ امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے۔ انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی۔ شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے۔ ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیراعظم اسداللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں، اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہ کے وزیراعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں، اور حکومت علماء سے مشورہ کرے۔ امام خمینی کے اس شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا، اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کی امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا۔ امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا، اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑی۔ ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شاہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیراعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص کم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے کم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دی، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور کم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور کم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے کم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلبہ کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا. ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا. اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی راہداری کی مسلسل بندش سے دونوں ملکوں کو بھاری تجارتی نقصان کا سامنا. طالبان قیادت میں اختلافات کے باعث افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے استعفے کی خبریں. ایران نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور اسرائیل کا آزادی صحافت پر حملہ، مزید 3 صحافی پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے شہید. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ترخم سرحد کی بندش کے باعث پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 1.5 ارب ڈالر تک آ گیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث تجارتی راہداری ترخم 3 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود بند ہے اور سرحد کے دونوں جانب مال بردار ٹرکوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ بارڈر نہ کھلنے پر اب تک ان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. چند سال قبل تک دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ تھا، جو گزشتہ سال کم ہو کر 1.40 ارب ڈالر تک آ گیا ہے. تجارتی سرگرمیاں معطل ہونے کے باعث اب تک دونوں ممالک کو ریوینیو کی مد میں 3 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے. افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے عہدے سے مستعفی ہونے کی خبریں ہیں. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے اپنا استعفی افغان طالبان سربراہ ہیبت اللہ آخوندزادے کو بھجوا دیا۔ طالبان قیادت کے اندرونی اختلافات کو استعفے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی مرکزی قیادت کے درمیان خواتین کے حقوق کے معاملے میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سراج الدین حقانی کے مستعفی ہونے سے متعلق طالبان حکومت کا کوئی بیان نہیں آیا۔ امریکہ نے پاکستان سمیت 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگانے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پابندی کی زد میں آنے والے تمام ممالک 3 کیٹیگریز ریڈ، اورنج اور یلو میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ریڈ لسٹ والے ممالک کے شہریوں کے ویزے معطل کیے جائیں گے، اورنج لسٹ میں شامل ممالک کے شہریوں کے ایمیگریٹ اور سیاحتی ویزے محدود کیے جائیں گے، جبکہ یلو لسٹ میں شامل ممالک سے امریکہ کو مد نظر بعض تبدیلیاں عمل میں لانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایسی رپورٹیں سامنے آئی تھیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی سفری پابندی اگلے ہفتے افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو امریکہ میں داخلے سے روک سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2018 میں اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران 7 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کے امریکہ آنے پر پابندی جیسے سابق صدر جو بائیڈن کے قومی ضمیر پر داغ قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا۔ انسداد اسلاموفوبیا کا عالمی دن ہفتے کو منایا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اسلاموفوبیا کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا سے ہر سطح پر نمٹنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف بیانات دیے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان بیانات کو عملی شکل دی جائے۔ پاکستان کے مستقل مندوب کا کہنا ہے کہ اسلاموفوبیا سے ہر سطح پر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان اور OIC اسلاموفوبیا کے خلاف سیکرٹری جنرل کے ساتھ کام کریں گے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف خصوصی سفیر بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ خصوصی سفیر کا اعلان 1-2 دن میں کر دیا جائے گا۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اور OIC اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ 15 مارچ 2022 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی، جس کے تحت اس دن کو اسلاموفوبیا کی روک تھام کا بین الاقوامی دن قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر اور مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ کے اعلی سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ اسرائیل اسلام حراسی کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم اور فلسطینی عوام کے خلاف مظالم کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے نے مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام حراسی اسرائیلی قبضے اور اس کے مظالم کو جواز فراہم کرنے کا ایک آلہ بن چکی ہے۔ ایرانی سفیر نے فلسطینی عوام پر جاری اسرائیلی مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا ہر روز فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ حملوں کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ صہیونی قابض حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی جعلی مہم چلا رہی ہے، تاکہ اپنے جنگی جرائم اور نسلی امتیاز پر مبنی پالیسیوں کو جائز قرار دے سکے۔ غزہ پٹی میں جاری صہیونی حکومت کے جرائم کے نتیجے میں 3 صحافی اور چند کیمرہ مین شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی فوج نے سنیچر کو شمالی غزہ پٹی کے شہر بیت لاہیہ پر ڈرون حملہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس جارحانہ حملے کے نتیجے میں 9 فلسطینی من جملہ 2 صحافی اور چند کیمرہ مین شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے فلسطینی صحافی محمود اسلیم کی شہادت کا ویڈیو جاری کر کے اس حملے کی خبر دی۔ تحریک حماس اور صہیونی فوج کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر اس وقت جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد شروع ہونا چاہیے تھا، تاہم قابض اسرائیلی حکومت کی خلاف ورزیوں کے باعث جارحیت کا یہ نیا واقعہ پیش آیا ہے۔ صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے پر 3 مرحلوں میں عمل درآمد ہونا ہے، تاہم صہیونی حکومت کی خلاف ورزیوں کے باعث ابھی دوسرے مرحلے پر بھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ثالثوں کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیند اب قابض حکومت کے کورٹ میں ہے۔ عبداللطیف القانون نے العربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم ہر اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں جو ثالثوں کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گیند اب صہیونی حکومت کے کورٹ میں ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اپنے سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے تاخیری حربوں سے کام لے رہے ہیں۔ القانون نے کہا کہ صہیونی حکومت کو معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی عادت ہے اور ہم نے ثالثوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ ہماری شرائط کا مقصد جنگ بندی معاہدے کو مستحکم کرنا اور قابضین کو اس کی شقوں پر عمل درآمد کا پابند بنانا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونیوں کے حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 4 فلسطینی بچے شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے شمالی غزہ پٹی میں عام شہریوں پر میزائلی حملہ کیا۔ اس حملے میں 4 فلسطینی بچے شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونیوں نے مشرقی شہر غزہ کے جنوب میں واقع حی الزیتون علاقے کے صحبۃ الحرازین اسکول کے اطراف کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان شہدا کے جنازے الممدانی ہسپتال پہنچا دیے گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ کے ابراج الندی اور العودا علاقوں کے الشقیری اسکول کی جانب بھی ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی۔ شہر رفح کے مرکز پر صہیونی حکومت کے ٹینکوں کی گولہ باری میں 6 فلسطینی شہری زخمی ہوئے، جبکہ 1 فلسطینی مشرقی رفح کے حی الجنینہ علاقے میں زخمی ہوا۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے الاقصی نیٹ ورک کو تمام بین الاقوامی سیٹلائٹ سے ہٹانے کے امریکہ اور یورپ کے مشترکہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے میڈیا کی آزادی اور فلسطینی عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے جائز حق کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ الاقصی سیٹلائٹ چینل نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے مشترکہ فیصلے کی بنیاد پر تمام بین الاقوامی سیٹلائٹس پر الاقصی چینل کی نشریات کو بند کر دیا گیا ہے۔ تحریک کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ظالمانہ فیصلہ فلسطینی عوام کے مصائب اور قابضین کے جرائم کو دنیا کے سامنے لانے والے آزاد فلسطینی میڈیا پر براہ راست حملہ ہے۔ حماس نے میڈیا اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس فیصلے کی مذمت کریں اور اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین اور انسانی حقوق کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزیوں پر ہرگز خاموش نہ رہیں۔ دوسری جانب الاقصی نیٹ ورک نے بھی ایک بیان میں صحافتی تنظیموں اور انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کی مذمت کریں اور فلسطینی میڈیا کو خاموش کرنے کی کوششوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ چین اور روس نے ایران کے خلاف ٹریگر میکانزم کے استعمال کی بابت سخت خبردار کرتے ہوئے تمام غیر قانونی پابندیاں فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بیجنگ میں ایران، روس، چین سے فریقی اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے چین کے وزیر خارجہ ونگ یی نے مغرب کو ایران کے خلاف ٹریگر میکانزم استعمال کرنے کے نتائج کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات تہران کے ساتھ جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے برسوں کی سفارتی کوششوں اور ان کے نتائج کو برباد کر دیں گے۔ انہوں نے مشترکہ جامع پلان آف ایکشن جے سی پی او اے کے فریم ورک کی بنیاد پر ایک نئے اتفاق رائے تک پہنچنے پر زور دیا اور کہا کہ چین پر امید ہے کہ تمام فریق اتفاق رائے تک پہنچنے کے لیے اقدامات کریں گے اور جلد از جلد مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ادھر قانونی اور بین الاقوامی امور میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران، روس اور چین کے درمیان سے فریقی اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات صرف جوہری مسئلے اور پابندیوں کے خاتمے پر مرکوز ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اجلاس میں ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کی بنیادی وجوہات پر توجہ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بتایا کہ بیجنگ اجلاس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اور اس کی ٹائم لائنز کی اہمیت پر زور دیا گیا، خاص طور پر 2025 تک ایران کے ایٹمی مسئلے پر ہمیشہ کے لیے ایٹمی مسئلے کو ہمیشہ کے لیے نمٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ دریں اثنا روس نے ایران کے ایٹمی معاملے کے سفارتی ضرورت پر حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس بہانے سے تہران کے خلاف عائد کی جانے والی تمام پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس کو انٹرویو دیتے ہوئے روسی صدر کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا تھا کہ ایران نے کبھی ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا رجحان ظاہر ہوتا ہو، لہذا اس مسئلے کو بنیاد بنا کر عائد کی جانے والی تمام پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ روسی صدر کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس صنعت کو ترقی دینے کا پورا حق حاصل ہے اور روس اس سلسلے میں ایران کی مدد کر رہا ہے۔ کرملین کے ترجمان نے بیجنگ میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ایران، روس، چین سے فریقی اجلاس کے انعقاد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس سے متعلق رپورٹ بروقت روسی صدر کو پیش کر دی جائے گی۔ ارنا کے مطابق بیجنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران، چین اور روس کے نائب وزراء خارجہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ایٹمی معاہدے کی بحالی اور پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے پہلے نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارم کے ابتدائی ورژن کی تقریب رونمائی کر دی گئی۔ نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آپریٹنگ سسٹم یا پلیٹ فارم کے ابتدائی ورژن کی رونمائی سنیچر کو ایک تقریب کے دوران کی گئی جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے نائب صدر اور یونیورسٹی اساتذہ کے ایک گروپ نے شرکت کی۔ نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارم دراصل مصنوعی ذہانت کی ترقی کے لیے بنیادی پلیٹ فارم ہے۔ نیشنل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پلیٹ فارم کو مصنوعی ذہانت کے حوالے سے انتہائی بنیادی اور ضروری اقدامات دیے گئے ہیں۔ یہ ادارہ اکتوبر 2024 سے ملکی ممتاز یونیورسٹی پروفیسرز اور ماہرین کے گروپ کی مدد سے ملک میں اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سامعین، عمل کی اہمیت اخلاص سے ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ہی عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کیسے پیدا کیا جائے۔ عمل میں خلوص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان شک و تردید سے نکل کر صحیح معرفت حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، خالقیت اور ربوبیت پر یقین حاصل کرے اور اس کے بعد صحیح نیت کے ساتھ عمل انجام دے۔ اس سلسلے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عمل میں اخلاص یقین کی قوت اور نیت کی درستگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور سامعین، نیکی اور احسان سے جہاں دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہاں خود احسان کرنے والا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کی عزت و تکریم معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بے شک اگر تم نے نیکی کی تو خود کو ہی عزت دار بنایا اور خود اپنے ساتھ ہی نیکی کی۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ